أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحر عالمی نیٹورک کے پروگرام کو لے کے پیام رحمان پروگرام جو ہر جمعرات کو آپ کی خدمت میں نشر ہوتا ہے لائیو صورت میں ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سورہ قدر کا یعنی سورہ انا انزلنا کا تعارف پیش کیا تھا اور آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت کے بعد ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں
اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
بنام خدای رحمان الرحیم ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے
اللہم صل علی محمد و آل محمد
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ قدر کا تعارف لے کے الحمدللہ قرآن کے سوروں کا جو تعارف تھا اور اس کا جو سفر ہے یہ جاری و ساری ہے اور ہم تقریباً قرآن مجید کے آخری سپارے کے تعارف کے حوالے سے سورہ قدر کے تعارف تک پہنچے ہیں اور امید ہے کہ آپ نے ان پروگراموں سے جو مسلسل آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی اور جو کچھ چند پروگرام باقی رہتے ہیں انشاءاللہ اس سے استفادہ کیا ہوگا تو سورہ قدر کا آج تعارف جو باقی رہ گیا ہے اسے پیش کریں گے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
علیکم السلام ورحمۃ اللہ
میں قبلہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پروگرام میں
شکریہ
اور سورہ قدر کے حوالے سے پچھلے ہفتے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں سورہ قدر کی فضیلت اور اس کی جو برکتیں ہیں اور ساتھ ساتھ شان نزول اور مقصد نزول پہ گفتگو ہوئی اس کے بعد شب قدر کون سی شب ہے جس میں 19, 21 اور 23 کی شب کا ذکر ہوا بطور خاص اور اسی طریقے سے دوسری قوموں کے اندر اس طرح کی یعنی اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں اس طرح کی کوئی شب موجود تھی یا نہیں اس پہ گفتگو ہو چکی ایک اہم سوال جو آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں معصومین علیہم السلام میں شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر ومعین الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ میں آپ کی خدمت میں اور محترم معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں
علیکم السلام و رحمۃ
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ خود سورہ قدر کی فضیلت اس کی برکتوں اور اس کے فوائد کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا آج انشاءاللہ ہم خاص طور سے ابتدا میں چاہیں گے کہ شب قدر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے خاص طور سے معصومین علیہ السلام کی اس سلسلے میں کیا سیرت تھی اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی جو آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے نقل کی ہے اس کی طرف اشارہ کروں جو شب قدر کی عظمت اور اس کی فضیلت اور مرتبے کو کافی حد تک ہمارے لیے واضح و روشن کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی، اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں تیرا قرب چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ میرا قرب، قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، کہ میری قربت، میری نزدیکی اور میرا تقرب اسے حاصل ہوگا کہ جو شب قدر کو جاگ کر گزارے، شب قدر کو احیا کرے اور اس میں وہ نہ سوئے.
سبحان
اللہ. اس کا انہوں نے سوال کیا کہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، تیری مہربانی چاہتا ہوں. جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور اپنے پروردگار سے مخاطب میں سوال کر رہے ہیں، میں تیری رحمت چاہتا ہوں. تو پروردگار شاد فرماتا ہے، رحمی رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، کہ میری رحمت ان کے شامل حال ہوگی کہ جو شب قدر میں مسکینوں اور فقیروں پر رحم کرے گا، ان سے مہربانی سے پیش آئے گا.
کیا کہنا. بس قبلہ، شب قدر میں صرف یہ اعمال جو ہم عموماً انجام دیتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ فقیروں مسکینوں پر رحم کرنا اور جہاں تک ہو سکے ان کی مالی امداد بھی. یقیناً رحم سے مراد وہی شاید مالی امداد بھی ہو سکتی ہے.
یقیناً میں ابھی جیسا کہ عرض کر رہا تھا، اس سے آپ خود اندازہ ہوگا کہ صرف جو ہے وہ عبادت، ذکر، تسبیح و مناجات یہی نہیں ہے شب کے اعمال، بلکہ کہا گیا ہے کہ عبادت ہی نہیں کہ جس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ ہر وہ عمل کہ جو انسان اس شب میں انجام دے، خاص طور سے وہ مفصل حدیث اور روایات موجود ہیں اس میں، ہوتا ہے کہ ہر عمل کا ثواب، خاص طور سے ماہ رمضان میں اور بالخصوص اس شب میں، ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، کہ صرف اعمال و عبادات ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ دیگر اعمال بھی، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ پروردگار فقط ہم اپنی فکر میں نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے فکر میں بھی. اسلام یہی کہتا ہے، اسلام فقط یہ نہیں کہ ہم خود جو ہے وہ اپنی فکر میں رہیں کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام انسانوں کی، خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر میں رہنا چاہیے.
یعنی ایک طرف ہم مسجد میں یا اپنے گھر میں اعمال شب قدر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا مومن ہے جس کے پاس سحری کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اگلے دن بیچارہ سحری کر کے روزہ رکھ سکے، تو ہم اس کو فراموش کر لیں، اس کو بھول بیٹھیں اور جو ہے وہ اعمال قرآن میں لگے رہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی نیکی جو ہم کر سکتے تھے، ہم نے اس نیکی کو انجام نہیں دیا. نہ صرف نیکی کو انجام نہیں دیا بلکہ ایک مومن کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری نہیں کر سکے.
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال مومنین اور مسلمین اور انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا یقیناً افضل اعمال میں سے شمار کیا گیا. خیر، عرض کر رہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جو پروردگار سے ہے شب قدر کے حوالے سے، وہ سوال کرتے جا رہے ہیں اور پروردگار جواب دیتا جا رہا ہے.
اللہ کی رحمت فقراء اور مساکین پہ رحم کرنے میں
ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ پل صراط سے گزرنے کا میں پروانہ چاہتا ہوں. تو اس کے جواب میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ذالک لمن تصدق صدقۃ لیلۃ القدر، کہ جو کوئی صدقہ دے. دیکھیں وہی بات آ گئی کہ جو خیرات کرے اس شب میں، اور یعنی بالفاظ دیگر مومنین کی مدد کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پل صراط سے گزرنے کا پروانہ، جو پاسپورٹ ہے، اس کو عطا کر دیا جائے گا.
سبحان اللہ.
اس بات کہتے ہیں کہ مجھے بہشت اور اس کی نعمتوں کی تمنا ہے، شوق ہے مجھے، مجھے طلب ہے اس کی. پروردگار فرماتا ہے، ذالک لمن سبحا تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، کہ جو تسبیح و تحلیل کرے گا اس شب میں، اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے
جنت کی
نعمتیں رکھی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے نجات چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں بہشت اور اس کی نعمتیں ملیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو ادھر سے ارشاد ہوتا ہے پروردگار کی طرف سے، ذالک لمن استغفر اللہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کے لیے آتش دوزخ سے نجات ہے کہ جو اس شب میں استغفار کرے گا. ویسے تو استغفار کے عام دنوں میں بھی بے انتہا تاکید ہے کہ انسان روزانہ کم سے کم 100 بار تو استغفار کرنا ہی چاہیے ایک تسبیح، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ وہ 70 بار روزانہ استغفار کیا کرتے تھے. تو خاص طور سے اس شب میں جو ہے استغفار کا بدلہ کیا ہمیں ملے گا؟ جہنم سے نجات مل جائے گی. اس کے بعد آخری سوال بہت اہم ہے جو کہتے ہیں کہ پروردگار میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری مرضی چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے چاہے وہ جہنم سے نجات ہو یا بہشت کی نعمتوں،
جو ان تمام چیزوں کا خلاصہ ہے اللہ کی رضا ہوگی تو پھر یہ تمام چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں،
خود بخود مل جائیں گی. یقیناً ایسا ہی، میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری مرضی چاہتا ہوں، تیری خوشنودی چاہتا ہوں. تو پروردگار کہتا ہے رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر،
سبحان اللہ،
میری رضا اس شخص کے لیے جو صرف 2 رکعت نماز اس شب میں ادا کرے گا.
ویسے تو خالصتاً للہ،
خالصتاً للہ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العمل الصالح فیہ خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہ لیلہ، اس عمل اس شب میں عمل انجام دینا 1000 مہینوں سے بہتر کہ جس میں یہ شب نہ پائی جاتی ہو. یعنی یہی عمل اگر 1000 مہینوں میں انجام دیا جائے اور وہی ایک عمل اس شب میں انجام دیا جائے تب بھی جو ہے وہ تمام اعمال اس کی فضیلت اس کے ثواب
پیغمبر اس حدیث کے ذریعے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گویا پیغمبر نقل فرما رہے ہیں، یعنی ہر عمل صالح کی جو قیمت ہے اس میں
جی
اور جو اس کا وزن ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے،
1000 مہینوں سے افضل. اب آتے ہیں خود معصومین علیہ السلام، جو اور دیگر معصومین، انبیاء بھی علیہ السلام بھی معصوم ہیں، اس کے علاوہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے کہ نہ صرف شب قدر بلکہ ماہ رمضان کے آخر کی جو 10 شبیں تھیں اس کے لیے اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے اور اللہ کی عبادت میں آپ مشغول ہو جاتے تھے اور رات بھر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جن کے روز شہادت کا بھی قریب آ رہا ہے
جی آئندہ ہفتے،
جی ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کی تو بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں بہت ہی اہم سیرت ہے، بہت اہم کردار ہے اس حوالے سے.
اچھا،
اور اتنا اہتمام کرتے تھے اس کو، تاریخ نے نقل کیا ہے
بی بی سلام اللہ علیہا کی سیرت بطور خاص شب قدر کے حوالے سے،
قدر کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس شب میں ان کے گھر کا حتیٰ بچہ کوئی سوتا رہے،
اللہ،
اور اس کو جگانے کے لیے، اس کو بیدار رکھنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر پہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیا کرتی تھی.
کیا کہنا، سبحان.
اور میں وقت سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی اہم شب ہے شب قدر، کہ اس کے لیے بیوی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اتنا اہتمام فرما رہی. اچھا، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا دیتی، کیونکہ دیکھیں انسان کمزوری کب آتی ہے، سست کب ہوتا ہے، جب بالکل بھوکا ہو یا بالکل سیر ہو. تو یہ نہیں کہ سیر کر کے کھلاتے، نہیں، تھوڑا تھوڑا دے دیتی تاکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اتنا سیر بھی نہ ہو جائے کہ اس پہ نیند غالب آ جائے اور بھوک بھی نہ بالکل جو ہے لگ جائے کہ اس سے جو آدمی میں سستی پیدا ہو جائے. حتیٰ بچوں کے لیے بھی ملتا ہے. اور اس پر فرماتی تھی کہ محروم لمن حرم خیرہ، کہ محروم ہے من حرم خیرہ، محروم ہے وہ شخص کی جو اس شب کی خیر اور اس کی نیکی سے، اس کے فوائد سے محروم ہو جائے. تو یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ، یعنی آپ ہی بتانا چاہتی ہیں اپنے عمل سے کہ یہ مستحب عمل ہیں، اس میں اعمال و عبادت انجام دینا، اس میں احیاء کرنا، اس میں جاگنا ایک مستحب عمل، واجب عمل نہیں ہے. یہ اور بات ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو نہ صرف واجب چیزوں میں بلکہ مستحب چیزوں میں بھی اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے خاندان والوں کے، دوسروں کے فکر میں ہونا چاہیے کہ وہ اس فضیلت سے محروم نہ ہونے پر. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بافضیلت یہ شب شب قدر ہے، کہ بیوی کوئی گوارا نہیں ہے کہ گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ، حتیٰ بچے جو ہے
وہ سو کر اس رات کو گزار،
رات کو گزار.
کیا کہیں،
اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مریض ہوئے، فرزند رسول ہیں جو مریض ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بستر مسجد میں لے کے چلو، اور انہوں نے مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں آپ گئے ہیں وہاں کے اوپر، اور جانے کے بعد جو ہے رات، جو شب قدر تھی، وہ
مسجد میں گزاری،
بیماری کی
حالت میں
مسجد میں گزاری. تو یہ سب سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی با فضیلت شب ہے. اور میں غور کر رہا تھا کہ واقعی اتنا اہتمام کیوں معصومین علیہ السلام کرتے تھے. میں اس نتیجے پہنچا کہ واقعی یہ شب انسان کو اپنی قسمت بنانے کی شب ہے، یہ تقدیر کی شب ہے، تقدیر معین ہوتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ ہماری تقدیر کی اس شب میں بنائی جا رہی ہو اور ہم سوتے رہیں؟ ہمارے سال بھر کے جو ہمیں رزق ملنا ہے، جو ہمیں جو چیزیں ہم دنیاوی اور اخروی چیزیں جو ہمارے شامل حال ہونی ہیں اور ہمارا مقدر بننا ہے جس شب میں، کیسے ممکن ہے کہ ہم اس شب میں سوتے رہیں اور سوتے ہوئے گزار دیں اور ہماری تقدیر جیسے تیسی بن جائے؟
یقیناً، کیا کہیں قبلہ. ہمارے ایک استاد، مجھے یاد بات یاد آ رہی ہے اسی مثال کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے، کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ حکومت کے کارندے جو ہے وہ میونسپل کمیٹی والے یا گورنمنٹ کی طرف سے ایک مثلا دو دن کا چار دن کا راشن جو ہے وہ مفت تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو رات کو مثلا 12 بجے سے یا اتنے بجے سے جو ہے وہ لائن لگانی پڑے گی چونکہ صبح تقسیم ہوگا، تو میرے نہیں خیال کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ رات کو سوئے، چونکہ ہر شخص یہ سوچے گا کہ چونکہ مفت ہے اور رش بہت ہوگا لہٰذا وہ رات ہی کو جا کے پہنچ جائے گا اور لائن میں کھڑا ہو جائے گا. تو جو پروردگار مسلمانوں کو اور انسانوں کو پورے سال بھر کا رزق، روزی یا جو کچھ ترقی اور علمی ترقی اور مختلف طریقے سے مادی اور معنوی ترقی، تو یہ ایک سال کے لیے پروردگار تقدیر میں اس کے لکھ رہا ہے.
یقین ہے.
تو پھر ہم سوتے ہوئے اگر وہ رات ایسی گزار دیں تو کیا مطلب ہماری حالت ہوگی؟
یقین ایسا، یہ شاید اس کی وجہ سے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت نہیں جب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس چیز سے غفلت کرتے ہیں. مثال طور پر جیسے کہ آپ نے مثال دی، میں دوسری مثال دوں. اگر ہم سے کہا جائے کہ صبح 4 بجے جو ہے وہ یا 3 بجے تو میں مثلا 4 لاکھ 5 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے، تو ہوتا یہ کہ جس شخص سے کہا جائے گا وہ رات بھر سوئے گا نہیں اس 1 لاکھ روپے کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی اہمیت پتہ ہے اس پیسے کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بعض افراد جو ہے وہ صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، سوتے رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس 1 لاکھ روپے کی اہمیت ہے اور اس 2 رکعت نماز کی اہمیت
نہیں ہے. یقین قبلہ، یہ مادی اور معنوی چیزوں کے درمیان جو ایک فرق ہے، اس فرق کو ہم شاید چونکہ نہیں جانتے کما حق کہو کہ معنوی اور روحانی چیز کی جو قدر و قیمت ہے وہ 1 لاکھ روپے تو کیا، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں روپے سے جو ہے وہ اس کی قیمت اور منزل
کا اندازہ ہی نہیں لگایا
زیادہ ہے. یقیناً، بہرحال مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، لیکن ایک وقفے کا جو ہے وہ ٹائم ہوا ہے قبلہ، اور میں چاہوں گا کہ وہ واقعہ خود آپ سنائیں وقفے کے بعد، تاکہ ہمیں 2 رکعت نماز کی قدر و قیمت کا جو ہے وہ اندازہ ہو. ناظرین، یہاں پہ ایک ہم بریک لیں گے. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سورہ قدر مکی سورہ اور 5 آیتوں پر مشتمل ہے. قدر کا معنی اہمیت اور فضیلت ہے. اس سورہ میں نزول قرآن کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور ساتھ ہی شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان کیا ہے. اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے اسے پورے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا اور شب قدر کی عبادت اور شب بیداری کا ثواب ملے گا. شب قدر وہ شب ہے جس میں انسانوں کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی مبارک شب کو قرآن کے نزول سے قرآن کریم کی اہمیت اور عظمت اور انسان سازی میں قرآن کا کردار سمجھ میں آتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید صرف ایک آسمانی صحیفہ نہیں بلکہ سرچشمہ حیات اور دستور زندگی ہے. بعض تفاسیر کے مطابق حضور پاک نے فرمایا، قوم بنی اسرائیل کا ایک فرد لباس جنگ پہن کر جہاد فی سبیل اللہ کا انتظار کرتا رہا اور 1000 مہینوں تک لباس کو بدن سے نہیں اتارا. اصحاب پیغمبر یہ سن کر متعجب ہوئے اور آرزو کی کہ یہ فضیلت اور یہ ثواب انہیں بھی نصیب ہو. تب سورہ قدر کی 3ری آیت نازل ہوئی، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. شب قدر ایسی رات ہے جو شام تا صبح سلامتی ہی سلامتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق شیطان اس رات زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، اور اسی خاطر یہ رات سلامتی کی رات ہے. یہ وہ شب ہے جس میں قرآن ایک مرتبہ دفعتاً قلب رسول پر نازل ہوا ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے معلوم ہوا کہ قدر کی رات رمضان کے مہینے میں ہے. اس رات کو قدر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس رات میں تقدیر سازی اور امر الہی کی تقسیم ہوتی ہے. فرشتے اور روح الامین زمین پر اللہ کے احکام اور مقدرات کے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ کتاب الکافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، 19 رمضان کی شب کو تقدیر بنتی ہے، 21 کی شب کو حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور 23 کی شب کو نافذ العمل ہوتا ہے۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور سورہ قدر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبلہ حسنی صاحب، تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ اگرچہ میرے ذہن میں بھی ایک واقعہ تھا، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے تو آپ اسے بیان فرمائیں، کہ دو رکعت نماز کی جو قدر و قیمت، اس طرح ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ خالصتاً للہ اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی شخص شب قدر میں دو رکعت نماز پڑھے تو اس عمل کے ذریعے اللہ کی مرضی کو وہ خرید لیتا ہے، تو تاریخ میں بالخصوص سیرت اہل بیت علیہم السلام میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟
ہاں جی، اس طرح تاریخ میں ملتا ہے، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اگر
اچھا
مجھے صحیح یاد آ رہا ہو جی، کہ ایک شخص، میں البتہ بہت مختصر طور پر عرض کرنا چاہوں گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم کیونکہ ہمیں کسی چیز کی اہمیت نہیں معلوم، لہٰذا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ اس طرح کا تھا کہ وہ ایک شخص آتا آنے کے بعد استخارہ کہتا ہے، استخارہ کیجیے، تو امام استخارہ کرتے ہیں، استخارہ منا جاتا ہے، اور لیکن وہ ظاہر سی بات اس کا ایمان بھی ضعیف تھا، اور وہ جاتا ہے جاننے کے بعد اپنی تجارت شروع کر دیتا ہے،
استخارے پہ عمل نہیں کرتا،
عمل نہیں کرتا،
استخارہ بد تھا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا،
عمل نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ اس کے برعکس عمل کرتا ہے، جا کے تجارت شروع کر دیتا ہے، اور تجارت میں خوب فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ وہی شخص کی جو پہلے اول وقت نماز میں شریک ہوتا تھا، جماعت میں شریک ہوتا تھا، بعد میں وہ نماز اس کی جو ہے وہ تساہلی کرنے لگتا ہے، دیر سے پڑھنے لگتا ہے، پھر ایک دن امام سے اسے ملاقات ہوتی ہے اور ذکر کرتا ہے کہ آپ سے استخارہ کرایا تھا اور منایا تھا، اور میں نے جو ہے وہ کاروبار شروع کیا، اس کے باوجود مجھے فائدہ ہوا، تو امام
ترقی ہو رہی
ہے، ہاں تو امام نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم جو ہے وہ یہ کاروبار کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن میں نے منع اس لیے کیا تھا، استخارہ منع اس لیے آیا تھا کہ تم اسی بزنس کے سلسلے میں فلاں جہاں گئے تھے اور اتنے مصروف، اتنے بزی تھے، اتنے تھکے ہوئے تھے اس میں، کہ تم اس کی وجہ سے تمہاری صبح کی دو رکعت نماز قضا ہو جاتی۔
اللہ،
اور اس وہ دو رکعت نماز کی قیمت اگر تم چاہو کہ دنیا و مافیہ میں جو مال و دولت ہے اس کے ذریعے ادا کر دو تو ادا نہیں کر سکتے۔
اللہ،
میں نے اسی لیے منع کیا تھا،
یعنی نماز میں تساہلی اپنی جگہ پہ، لیکن دو رکعت نماز جو قضا ہو گئی، اس یہ جتنی بھی تجارت میں ترقی ہے یہ ایک طرف، اور یہ جو دو رکعت نماز قضا ہوئی یہ ایک طرف، بلکہ اس کا گناہ یا اس کی جو بدی ہے، برائی ہے، وہ کہیں زیادہ سخت ہے انسان کے لیے۔ قبلہ، اگر کوئی نقطہ ہے اس حوالے سے یا شب قدر کے حوالے سے، چونکہ شب قدر کی اہمیت سیرت معصومین علیہ السلام میں آپ بیان فرما رہے تھے، اگر ہے کوئی نقطہ تو بیان کیجئے، ورنہ پھر میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔
تو یہ سیرت معصومین علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ خود اگر اس کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو خود سورہ انا انزلنا سے اس کی فضیلت کو معلوم کر سکتے ہیں، کہ جس میں جو ہے متعدد دفعہ پروردگار جو ہے وہ شب قدر کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا، اس کے بعد اس کی ایک نمونے کی طرف اشارہ کرتا ہو کہ تم نہیں ما ادراک ہے، تم درک نہیں کر سکتے ہو، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، شب قدر جو ہے وہ،
یعنی تین آیتوں میں سے تینوں آیتوں میں پروردگار نے قدر کا جو ہے وہ لیلۃ القدر کا ذکر کیا،
جبکہ جو ہے وہ ضمیر استعمال کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ ہیا مادرا کا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا،
کہ وہ رات مسئلہ،
ہاں
لیکن نام لیا باقاعدہ،
یا خیر من الف شهر، لیکن ضمیر کا استعمال کرنا، یعنی پروناؤن کا استعمال کرنا، یہ خود بتا رہا ہے کہ بار بار، یعنی خود شب کی اہمیت ہے، شب کی اہمیت ہے۔ البتہ چونکہ شب کا ذکر آ گیا تو میں اس نقطے کو بھی اضافہ کرتا چلوں، آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں پروردگار نے لیل اور شب کی تین بار قسم کھائی،
اچھا
جبکہ اور جو وقت ہے مثال طور پر عصر کا وقت ہوا ہے دیگر، اس میں ایک بار قسم کھائی ہے پروردگار، اس کی سات دفعہ قسم کھائی، تو کیا وجہ ہے کہ قرآن بھی نازل ہوتا ہے تو شب قدر میں، اور بار بار اس شب کی پروردگار تکرار کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے اس سے مختلف وجوہات ہیں، رات جو ہے وہ کہا گیا ہے جو عرفہ ہیں جو اللہ کے تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ یہ رات بہترین سواری ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے.
کیا کہیں,
بہترین سواری. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دینے کا اللہ نے وعدہ کیا تو ان سے کہتا ہے کہ تم 40 رات مناجات کرو, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, 40 رات, 30 رات, اس کے بعد 10 رات کا اور اضافہ پروردگار کرتا ہے. تو رات کا ذکر ہے. یا خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج حاصل ہوتی ہے تو اس میں دیکھیں لیل کا لفظ آیا, اسرا بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی,
لیل کی لفظ ہے. یا نماز کا حکم دیتا ہے جو نماز شب کا, جو ایک پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین ایک عبادت ہے, اس کے لیے پروردگار کہتے ہیں فتحجت بھی
نافلۃ اللیل
لک یعنی رات میں, یا قم اللیل الا قلیلا, رات میں آپ تھوڑی عبادت کیا کی. یا اور بھی دیگر روایت مطلب آیتیں ہیں جس میں لفظ لیل کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ لیل اور رات اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہے. اسی لیے کہا گیا کہ رات کو جاگنا منع ہے مگر سوائے کہ تحصیل علم کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے. ویسے اجازت نہیں کہ کوئی رات جو سونے کے لیے بنائی گئی انسان جو ہے وہ غیر مفید کاموں میں یا لہ و لعب میں یوں ہی رات کو گزار دے. تو یہ اسی لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ رات کا انتخاب کرتا ہے اب پروردگار اس اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے لیلۃ القدر.
یقیناً قبلہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے میرے خیال میں یعنی صرف رسول اور آل رسول کے علاوہ کسی اور کی زبانی ناقابل بیان ہے. یعنی ہم اسے بیان نہیں کر سکتے, درک نہیں کر سکتے ہیں, سمجھ نہیں سکتے ہیں, تو چل جائے کہ انسان اسے اس کی فضیلت کو کما حقہ بیان کر سکے. ہم آگے بڑھتے ہیں قبلہ. آیت نمبر 4 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. تو یہاں پہ آیات کے اندر روح کا ذکر ہے اور امر الہی کا جو ہے وہ ذکر ہے. تو یہ امر کیا ہے اور روح جو ہے وہ یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟
جی جب ہم روح کے حوالے سے خود قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے, تو قرآن مجید میں روح کے متعلق اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا. اس سوال اور جواب قرآن مجید نے نقل کیا, یسألونک عن الروح, یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے اے پیغمبر روح کے بارے میں. پروردگار کیا جواب دیتے ہیں؟ قل الروح من امر ربی, کہ روح جو ہے وہ, تم ان سے کہہ دو کہ روح جو ہے وہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے. اس کے بعد دوسری جگہ روح کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں, تو اس میں سورہ نبا کے میں آیت ہے, اس میں ملتا ہے یقوم الروح والملائکۃ صفا, قیامت کے دن جو ہے وہ روح اور ملائکہ جو ہے وہ صف میں کھڑے ہوں گے, لائن میں کھڑے ہوں گے. اب یہاں کے اوپر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ روح سے مراد جو ہے وہ جناب جبریل ہے, یا بعض نے کچھ اور کسی اور فرشتے کو مراد لیا ہے, لیکن حقیقت یہ کہ روح سے یہاں مراد جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ایک مخلوق ہے. اسی لیے جب ابو بصیر فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں روح ایسی مخلوق ہے کہ جو جبریل و میکائیل سے بھی افضل ہے,
اللہ
اس سے بھی افضل چیز ہے. اور یہ روح وہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے ہمیشہ.
اچھا,
یہ روح ایسی چیز ہے جس کو دوسری تعبیر میں روح القدس بھی کہا گیا ہے, روح القدس کا نام بھی دیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور روح جو ہے وہ یہ روح نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں, بلکہ وہ پروردگار,
یعنی جو انسانوں کے جسموں کے اندر جس روح کو روح کہا جاتا ہے, یہ اس معنی میں نہیں ہے.
اس معنی میں نہیں.
صحیح.
اور یہ بات آ گئی تو میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کی وہ حدیث بھی نقل کرتا چلوں, جس سے آپ نے پوچھا گیا روح کے بارے میں کہ جو آیا ہے کہ روح جو ہے وہ نازل ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر, کہ جو بتایا جاتا ہے خانہ کعبہ کے مقابلے میں جو ہے وہ جگہ ہے, ایک مکان ہے کہ جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں, جسے فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے, وہاں کے اوپر جبریل جو ہے وہ مختلف فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب یہ شب آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ مختلف پرچم اور علم کو لے کے وہاں سے اترتے ہیں اور بیت المقدس پر, میری قبر کے اوپر, طور سینا کے اوپر، مسجد الحرام کے اوپر ان علموں کو نصب کرتے ہیں شب میں، اور نصب کرنے کے بعد شب قدر، اس کے بعد وہ تمام مومنین و مومنات کو سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. البتہ یعنی ہم شاید بہت ہلکے ملیں گے، حالانکہ بہت اہم چیز ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام جو ہے وہ سب کو سلام کریں. لیکن سلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ سلام ایسا ہے کہ جو
یعنی سلام ہی حتی مطلع الفجر،
ہاں یہ سلام ایسا ہے کہ جو سبب بنا کہ جناب ابراہیم کے لیے جو آگ گلزار کی گئی تھی وہ بردن و سلامہ میں تبدیل ہو جائے. ایسا سلام،
سبحان،
یہ ایسا سلام جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب ان کو بشارت دی جاتی ہے ان کے یہاں بیٹا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ وہ سلام لے کے آتے ہیں جناب جبریل، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سلام مجھے سلام میں اتنا لطف اندوز ہوا کہ دنیا کی کسی بھی چیز سے میں محظوظ نہیں ہوا تھا، یہ ایسا سلام ہے. تو خیر یہ حدیث ان کے حوالے سے ملتی ہے. اس کے علاوہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث بیان کی تو اس سے لگتا ہے کہ روح جو ہے وہ روح القدس ہے اور فرشتوں سے ایک بالا تر مخلوق ہے، افضل مخلوق ہے، کہ جو ہر زمانے میں جو صاحب امر ہوتا ہے، جو اولی الامر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، خاص طور سے شب قدر میں جو ہے وہ یہ
اس پہ نازل ہوتی ہے.
اب یہ کہ امر کیا ہے، تو امر ویسے مثلا کام کے معنی میں ہے امر عام طور سے. یہ مفسرین کرام نے جو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تقدیر مراد ہے، اس سے مقدرات مراد ہے،
سال بھر کے معنی یعنی حکم کے ہیں،
حکم کے ہیں،
حکم کرنا کسی چیز کا، امر کرنا اس معنی میں استعمال
ہوتا ہے. من کل امر یعنی ہر امر، ہر چیز کو، ہر امر کو جو سال بھر تک رونما ہونے والے امور ہیں گویا کہ ان کو لے کے وہ نازل ہوتے ہیں. اور کہ سال بھر مثلا ہر شخص کے متعلق تھا لیکن نازل ہوتے ہیں کہ سال بھر اس کے متعلق کیا ہونے والا ہے یا دوسروں متعلق کیا ہونے والا ہے. البتہ یہاں وکٹ میں ایک بات عرض کروں، ممکن ہے ذہن میں سوال آئے کہ جب ہماری تقدیر جو ہے وہ معین کر دی جاتی ہے اور ہمارا سال بھر جو ہونے والا امر جو ہے، لفظ امر کی گفتگو ہے، امر مشخص ہو جاتا ہے، معین ہو جاتا ہے، تو اب ہم گویا کہ بے اختیار ہیں.
صحیح.
جب معین ہو گیا سب تو یہاں شاید میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا اور پھر عرض کروں کہ یہ جو ہمارے جو قسمت بنتی ہے، ہماری جو تقدیر بنتی ہے، وہ اس میں ہمارے ارادے اور اختیار کی قید ہوتی ہے. یعنی ہم اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی قسمت بنائیں گے، ہم نیک عمل انجام دیں گے، ہم گناہ انجام دیں گے، ہم جو ہے رزق حاصل کریں گے، اس میں ہمارا ارادے اور اختیار کا بھی دخل ہوتا ہے. نہیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ ہماری تقدیر بنا دی گئی، اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، اب جو ہونا ہے وہ ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تقدیر کہتے ہیں بناتے ہیں، بنانے سے بنتی ہے. تو یہ دو لفظ جو ابھی جس کی وضاحت کی، اس کے علاوہ ایک لفظ ہے، لفظ سلام ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ وہی سلامتی کی،
اس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ بھی فرمایا کہ
سلامتی کی
خود جو ہے وہ ملائکہ یا خود روح القدس یا جبرائیل اور اس طرح کے دیگر فرشتے جو ہے وہ مومنین کو جو ہے وہ آ کے ان کی قبروں پہ جو ہے وہ سلام اور سلامتی کی خبر پہنچاتے ہیں.
یہ تمام مومنین کو سلامتی کی خبر. البتہ یہاں بھی کہا گیا کہ سلام کو اگر ہم جو ہے وہ مختلف معنوں میں لے سکتے ہیں. ایک تو کہہ سکتے ہیں کہ مصدر ہے، یعنی کہ مصدر کہتے ہیں کہ ہونا کرنے کے معنی جس کے آخر میں پائے جاتے ہوں. تو اگر وہاں بھی کہا تو کہا گیا کہ یہ دعا ہے، اس وقت ہم کہیں گے یہ دعا ہے ایک طرح سے،
یعنی دعا کرتے ہیں گویا.
ہاں گویا کہ اگر ہم کہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے تو یہاں کے اوپر یہ کہ یعنی سلامتی کا مالک وہ ہے، پروردگار ہے.
اچھا،
یعنی اگر ہم یہاں مراد دیتے ہیں سلام جو ہے قرآن مجید میں بھی آئے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، لفظ سلام.
جی جی بالکل.
تو نتیجے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور جو سلامتی کا پیغام لے کے آتے ہیں تو مومنین کے لیے پیغام ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں جو نقص ہے، عیب ہیں، اس سے وہ پاک رہیں گے اور آخرت میں جو ہے وہ انہیں بہشت کی نعمتیں ملیں گی. بس شرط یہ ہے کہ اس شب میں وہ اپنے کو ایمان کے حوالے سے اتنا قوی کر لیں، اپنے کو نیک عمل انجام
اللہ سے قرب کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دیں تاکہ انسان کو، مومن کو اللہ کا قرب اور تقرب حاصل ہو سکے. قبلہ بریک کا وقت ہوا، انشاءاللہ ہم بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوبارہ سے اور گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان، جس میں آپ کی خدمت میں سورہ قدر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو جاری و ساری.
سارا سیدہ رشک مریم ناز سارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ ہم کو یہ معلوم ہے جنت میں بھی ہم کو یہ معلوم ہے جنت میں بھی آپ ہی کا ہے اجارہ سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ رشک مریم ناز سارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ حوصلہ زینب کا اللہ ہو غنی حوصلہ زینب کا اللہ ہو غنی آ گئی جیسے دوبارہ سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ رشک مریم ناز سارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ آتے آتے آپ کے دربار تک آتے آتے آپ کے دربار تک بھر گیا دامن ہمارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ رشک مریم ناز سارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ دونوں عالم میں نہیں جس کی مثال دونوں عالم میں نہیں جس کی مثال ایسا کنبہ ہے تمہارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ رشک مریم ناز سارا سیدہ مصطفیٰ کے دل کا پارا سیدہ گھر میں حیدر کے ہوا جلوہ فگن گھر میں
ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ حسنی صاحب, روح اور امر کے حوالے سے گفتگو ہو گئی کہ امر جو ہے یہاں پہ کام کے معنی مختلف جتنے بھی کام ہیں پروردگار عالم انسانوں کے سے متعلق ہیں جتنے بھی امور ہیں وہ ان کی تقدیر یا ان کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ شب قدر میں ہوتے ہیں. شب قدر کی جب اتنی فضیلت ہے تو اس رات کو کیسے انسان حاصل کر سکے؟
جی بہت ہی اچھا سوال ہے اور میں یہیں بھی یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ بھی چند ماہ رہ گئے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہم تمام مسلمانوں کو تمام اسلام کے ماننے والوں کو اتنی حیات دے کہ ہم ہر سال جو ہے وہ اس شب کو شب قدر کے فضیلت کو اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں. اس کی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیسے ہم حاصل کریں, تو یہ انسان کی ظرفیت اس کی کیپیسٹی کے متعلق سوال ہے کہ جیسے انسان کے اندر ظرفیت ہوتی ہے جیسی انسان میں کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے اندر ویسے ان برکتوں کو حاصل کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی بھی اس کی برکتوں سے استفادہ کرتا ہے, ایک وقت کا معصوم امام بھی اس کی برکتوں سے جو کہ انسان کامل ہے وہ بھی ان برکتوں سے استفادہ کرتا ہے, ایک عارف ایک عالم ایک مجتہد ایک فقیہ ایک عام انسان بھی اس کی اس سے. اب یہ کہ انسان کا ظرف جتنا پاک ہوگا اسی اعتبار سے وہ اس کی برکتوں سے استفادہ کرے گا.
یقین اس میں کوئی شک
نہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تقسیم کیا ہوگا ہو کہ مثلا جو اپنے اندر گویا کہ اس کے اندر کم ظرفیت پائے اس کو ہم نہیں, نہیں, انسان اپنی ظرفیت کو بڑھا سکتا ہے. کیسے بڑھا سکتا ہے؟ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی علم و معرفت میں اضافہ کریں. کون سا علم؟ وہ علم کہ جو ہم کو خدا سے قریب کرے.
دین کا علم، دین کی معرفت جو ہے وہ
جی
ہم اس کو اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو بڑھانے کی کوشش
اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ علم ہے کہ جو بنیاد بنتا ہے عبادت کی، یہ علم ہے جو بنیاد بنتا ہے کہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی، وہ ظرفیت پیدا ہو کہ ہم اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں،
یعنی ہمارا ظرف جو ہے، ہمارا جو قلب ہے وہ وسیع ہو جائے.
جی اس لیے ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایک شخص سوال کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم جو خاص طور سے خدا شناسی اور دین کا علم ہے وہ کتنا ہے. ظاہر سی بات ہے دین کا علم حاصل کرنا صرف مولوی اور مولانا حضرات پر ہی ضروری نہیں ہے،
بلکہ ہر شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق جتنی اس کی ضروریات ہیں
واجب ہے. اس کے
جو مسائل مبتلا وہ ہیں
جی
جن میں وہ ہمیشہ مبتلا رہتا ہے مسائل میں، ان کا سیکھنا واجب ہے.
تو اسے حضور سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک تشہیر جنازے کے لیے کچھ لوگ لے جا رہے ہیں کسی مسلمان کو، اور ایک جگہ علمی نشست برپا ہے، میں کہاں بھی شرکت کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اتنے لوگ ہیں کہ اس کی تدفین و تکفین، کفن دفن وغیرہ سب ہو سکتا ہے، افراد ہیں، تو تم جہاں پہ علمی نشست ہے وہاں کیوں؟ اس کو فرماتا ہے کہ اس علمی نشست اور اس علمی بزم میں شرکت کرنا تمہارے لیے ہزار بیماروں کی عیادت سے، ہزار تشہیر جنازے سے، بلکہ ہزار حج سے بہتر ہے.
کیا کہنے، سبحان اللہ.
تو یہ کیوں؟ کیونکہ علم ہے، علم آتا ہے تو انسان کے اندر ظرفیت پیدا ہوتی ہے.
یقین قبلہ وقت بہت محدود، 2 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں،
بسم اللہ.
اور اس 2 منٹ کے اندر ایک اہم سوال ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں یعنی ہر شب قدر میں، کہاں نازل ہوتے ہیں؟ صاحب شب قدر کون ہے کہ جس پر جو ہے وہ روح الامین یا فرشتے جو ہے نازل ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟
سوال بہت اچھا ہے اور جواب اس کا بہت تفصیلی ہے، لیکن جو بھی وقت بہت مختصر
بہت ہے، ایک اشارہ فرما دیں تاکہ اگر ہمیں موقع ملا تو آئندہ جمعرات میں بھی کوشش کریں گے ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں، سورہ قدر، اور اگر موقع نہ ملا تو پھر اگلے سورے پہ جائیں.
جی یہ بات مسلم ہے کہ کوئی صاحب شب قدر ہے، کوئی ہے ایسی ذات کہ جس پر فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے تھے روح القدس، اور اس کے بعد بھی صاحبان شب قدر ہیں. اب کون لوگ ہیں؟ اس کی بہترین وضاحت جو ہے حدیث ثقلین میں کی گئی ہے.
صحیح،
حدیث ثقلین میں کہا گیا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن رہے اور اہل بیت علیہ السلام نہ رہے.
سبحان اللہ، سبحان،
دونوں لازم ملزوم ہیں. قرآن بھی معصوم ہے، بھی معصوم ہے، لہذا فرشتے آج کل کے جو بادشاہ ان پہ نازل نہیں ہوتے ہیں، وہ اولی الامر نہیں ہیں، یا آج کل کے ہم کہہ سکتے ہیں علماء وہ اولی الامر نہیں ہیں کہ ان وہ صاحب شب قدر نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ جن کے اوپر روایت میں تفصیل سے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور کیونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں اس کو بہت تفصیل سے اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا ہوں، بس اتنا بیان کر سکتا ہوں
جی
کہ
ٹائم تقریباً قبلہ ختم ہو چکا.
ہاں میں خلاصہ یہ کروں کہ صاحب شب قدر جو روایات میں مراد لیا گیا، وقت کا امام معصوم ہے، اور حدیث ثقلین یہ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں پیغمبر اسلام کی عترت میں سے ایک شخص موجود ہوگا کہ جس پر یہ فرشتے نازل ہوں گے. آج بھی امام زمانہ علیہ السلام کی شکل
اللہ
میں
تعالی
صاحب شب قدر موجود ہے کہ جس پر شب قدر پہ فرشتے
یقیناً نازل. قبلہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کہاں نازل ہوتے ہیں، یقیناً کوئی شخصیت ہے،
کوئی انسان کامل ہے، معصوم ذات ہے جس پہ
نازل ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ قبلہ، بڑی نوازش آپ کی، بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی. ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں اپنے معزز مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ.
یا من یرحم من لا ترحمه العباد.